جمعہ 18 مارچ، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں کہ حکومت نے تو بھرپور طریقے سے سابق فوجی صدر جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ لڑا ہے، مگر
ماضی کے گڑے مردے اس وقت پکھاڑنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جب پاکستان معمول کا ملک بن جائے گا تو بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے اور وہ کرنے ہوں گے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 3 سال پابندی کے بعد پاکستان سے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ ان کی روانگی کے چند گھنٹوں بعد اسلام آباد میں ایک پیش رفت میں وزیراعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی ہے، جس میں فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ مزید بتائیں گے احمد رضا۔
پرویز مشرف کی روانگی کے فوری بعد منتخب جمہوری حکومت اور فوجی قیادت کا یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا، جس میں ہونے والی بات چیت کی زیادہ تفصیل تو جاری نہیں کی گئی، مگر سرکاری ذرائع ابلاغ نے یہ مختصر خبر دی ہے کہ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم پھر دہرایا گیا۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے مسٹر مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے فیصلے سے ان کی حکومت پر دباؤ کم ہوا ہے۔
ادھر پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ حکومت وقت نے بھرپور کوشش کی کہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ لڑا جائے، تاہم عدالتی فیصلے کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے پرویز مشرف کو جانے کی اجازت دی ہے، اور پاکستان اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ گڑھے مردے اکھاڑے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم مسائل میں سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ماضی کے گڑھے مردے اس وقت پکھاڑنا ہم خود بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ جب پاکستان ایک معمول کا ملک بن جائے گا تو یقیناً بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے اور وہ کرنے ہوں گے۔ پھر
جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ملنے کے بعد کراچی سے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ سابق صدر کی بیرون ملک روانگی سے قبل کراچی میں ان کی رہائش گاہ اور ایئرپورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ پرویز مشرف نے پاکستانی ذرائع ابلاغ سے روانگی کے وقت بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستانی کمانڈو ہیں اور کچھ عرصے بعد وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے ایک ہوٹل میں قیمتی پتھروں کے ایک افغان تاجر کی لاش ملی ہے، جسے گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ افغان تاجر کا نام گل محمد بتایا جاتا ہے اور ان کی عمر 45 سال تھی۔ گل محمد چھوٹے پیمانے پر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اب تک قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری ہے۔ صوبہ بلوچستان سے کل عدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ کے چیئرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 2 سال مکمل ہونے پر تنظیم کی طالبات نے علامتی بھوک ہڑتال کی ہے۔ ہڑتال کے موقع پر ایک طالبہ نے کہا،
سیاسی کارکنان کی گمشدگی و بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی سے ہم بی ایس او آزاد کے چیئرمین زاہد بلوچ، ذاکر مجید بلوچ کی زندگیوں کے حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں۔ لہذا ہم تمام انسان دوست تنظیموں، انسانی حقوق کے عالم بردار عالمی اداروں، سول سوسائٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بی ایس او آزاد کے مرکزی چیئرمین زاہد بلوچ، سابق سینئر وائس چیئرمین ذاکر مجید بلوچ سمیت ہزاروں لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔
بلوچستان ہی میں کوئٹہ اور نواحی علاقوں سے سرچ آپریشن کے دوران ایف سی نے مزید 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گرفتار افراد سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے، جبکہ حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 14 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی سے کچھ کہنے سے پہلے یورپ کو تارکین وطن کے بارے میں اپنے ریکارڈز چیک کرنے چاہئیں۔ دوسری طرف یورپی یونین کے رہنماؤں نے ترکی کو ایک مشترکہ موقف پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ معصومہ ملک۔
ترک وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یورپی یونین کے مجوزہ معاہدے میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ترکی سے یونان پہنچنے والے تمام پناہ گزینوں کو ترکی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں یورپی یونین ترکی کو مالی مدد پیش کر سکتی ہے اور ترک شہریوں کو یورپی ممالک میں ویزا فری داخلے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ گزشتہ سال سے اب تک 10 لاکھ سے بھی زیادہ پناہ گزین غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک بڑی تعداد ترکی سے یونان آنے والوں کی ہے۔
امریکی فوج نے افغانستان کے شہر قندوز میں فلاحی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز کے ہسپتال پر فضائی حملے میں ملوث 1 درجن سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی ہے۔ عبید ملک۔
جمعرات کو پینٹاگون نے تسلیم کیا ہے کہ ہسپتال کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم کوئی اہلکار مجرمانہ مقدمے کا سامنا نہیں کرے گا۔ کچھ اہلکاروں کی باضابطہ سرجنش کی گئی ہے جبکہ دیگر کو ڈیوٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امدادی طبی تنظیم میڈیسن سنس فرنٹیئر کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ پینٹاگون کی جانب سے تفصیلات سے عوام کو آگاہ کرنے تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا۔
بھارت کے دارالحکومت دلی میں تقریباً 20 مختلف ملکوں سے آنے والے صوفی علماء پر مشتمل ایک 3 روزہ کانفرنس جاری ہے، جس سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کا لفظی مطلب امن اور شانتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ترک صدر کا یورپی یونین پر تارکین وطن، انسانی حقوق اور دہشت گردی سے متعلق منافقت کا الزام۔ شمالی کوریا کا پابندیوں کے باوجود دور مار میزائل کا تجربہ۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام کا حصہ ہے، مگر حسب معمول پہلے سیربین میں آج کے اہم موضوع کی تفصیل اور تجزیہ۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی کے چند گھنٹوں بعد اسلام آباد میں پاکستان کی منتخب جمہوری حکومت اور فوجی قیادت کا اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد ایک مختصر بیان میں ویسے تو شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے نواز حکومت پر فوج کا دباؤ کم ہو گیا ہے۔ جنرل مشرف کو ملکی عدالتوں میں آئین شکنی، بغاوت اور قتل جیسے سنگین مقدمات کا سامنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار احمد رضا۔
جنرل مشرف کی روانگی کے فوری بعد منتخب جمہوری حکومت اور فوجی قیادت کا یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ داخلہ اور خزانہ کے وزراء، خارجہ امور کے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے علاوہ دوسرے سینئر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ہونے والی بات چیت کی زیادہ تفصیل تو جاری نہیں کی گئی، مگر سرکاری ذرائع ابلاغ نے یہ مختصر خبر دی ہے کہ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم بھی دہرایا گیا۔ مگر اجلاس میں اور کیا باتیں ہوئیں اور آیا پرویز مشرف کا ذکر ہوا یا نہیں، اس پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی عامر متین کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سویلین حکومت نے فوج کا دباؤ قبول کر لیا ہے۔
میٹنگ کے متعلق بس چیئرمین کو یہی ہو سکتی ہے، مگر میرا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر مشرف کا آنا اور جانا ڈسکس ہوا ہوگا، پر بنیادی طور پہ سویلین گورنمنٹ نے سبمٹ کر لیا ہے، اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے دعوے تھے کہ سویلین سپریمیسی پی ایم ایل این کی، تو وہ بالکل دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے پاکستان کے اندر کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے کہ بجائے اس کے 8 سال کے تسلسل کے بعد یہ آگے جاتی۔
لیکن کیا وزیر اعظم نواز شریف کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ تھا؟ عامر متین۔
چارہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کوئی نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا پریکٹیکل پالیٹکس، تو ان کے اپنے منشور پہ اور اپنی سیاست پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاریخ میں کس چیز کی وجہ سے جاننے پہچانا جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال انہوں نے پریکٹیکل پالیٹکس کو زیادہ فالو کیا ہے، اور بالکل جو ہے جس طرح پیپلز پارٹی نے 5 سال فوج کے ناراض کیے بغیر گزارے، اس طرح ہی میرا خیال یہ بھی اپنے 5 سال گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی اپنی حکومت کے لیے یا نون لیگ کے لیے تو بہتر ہو، مگر پاکستان کی جمہوری تاریخ کے لیے میرا خیال کوئی اتنا اچھا سنہری یہ ورکا نہیں تھا۔
صحافی اور تجزیہ کار اعزاز سید کی رائے کچھ مختلف ہے۔
نواز شریف کو اس بات کا احساس بھرپور طریقے سے ہو چکا تھا کہ پرویز مشرف کو کوئی گرفتار کر کے کوئی سزا دلوانا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، تو نواز شریف کو نے اپنی لمٹ سے آشنائی حاصل کر لی، اور نواز شریف نے بیسیکلی اپنی حکومت کو نہ صرف یہ کہ اگلے 5 سال اپنے اس 5 سال کی مدت پوری کرنے کی یقین دہانی حاصل کی ہے، میرے خیال میں نواز شریف کے ذہن میں اپنا اور اپنی پارٹی کا اور اپنی فیملی کا جو اگلا فیوچر ہے اگلے 5 سال کا شاید وہ بھی مد نظر ہے کہ وہ کسی طریقے سے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلا دیں کہ وہ ان کے لیے ایک ایسے شخص ہیں جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ان کے خلاف نہیں ہو سکتے۔
پاکستان میں 3 سال پہلے ہی پہلی بار پرامن جمہوری انتقال اقتدار ہوا، مگر اس عرصے میں سویلین حکومتوں پر آئینی اختیارات میں فوج کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر تنقید بھی ہوتی رہی، مگر کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کے کلیدی کردار کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس کا سیاسی کردار کم ہوتے دکھائی نہیں دیتا۔ احمد رضا، بی بی سی، اسلام آباد۔
بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کا نام ای سی ایل یا بیرون ملک سفر پر پابندی کی فہرست سے ہٹائے جانے کی درخواست کی سرکاری وکیل نے بھرپور مخالفت نہیں کی۔ میں نے پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید سے پوچھا کہ کیا ایسا کسی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے یا پھر کسی دباؤ کا نتیجہ تھا۔
اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے جتنا بھی قانونی مواد ہو سکتا ہے وہ تمام جمع کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا، لہذا یہ تاثر دینا کہ حکومت نے اس میں کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مدت جو 2 سال کی ہے اور جو عدالت میں بحث ہوتی رہی، وہ ایک اوپن کورٹ تھی، اوپن کورٹ میں ساری باتیں ہوئیں، ساری دنیا کے سامنے ہوئیں، وہ اس چیز کا شواہد ہیں کہ ہم نے اپنا مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ عدالت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔
لیکن عدالت نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ ان کا نام نکالا جائے، عدالت نے حکومت کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ جانے دے یا نہ جانے دے، نام نکالے یا نہ نکالے۔ اب ایسے حالات میں جبکہ ان پر کافی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو حکومت نے کیسے جانے دیا انہیں؟
جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری صورتحال بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسپیشل کورٹ تھی اس نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنی علاج کے لیے بیرون ملک تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک طویل قانونی جنگ ہے جو اس معاملے پر عدالتوں میں ہوئی، پھر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح طور پر یہ بات لکھی گئی کہ نہ صرف وہ عدالتی فیصلے کے بعد ملک سے باہر جانے میں آزاد ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے لیے انہیں حکومت کے پاس جا کے اس حکم نامے کو پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی ایگزیکٹو سے کوئی آرڈر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے ہی اسی فیصلے کو بحال کر دیا ہے، لہذا جو قانونی پوزیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی دوسرا مقدمہ اب نہ قائم کیا جائے اور کوئی نیا وجہ پیش نہ کی جائے تو ہم انہیں کسی طریقے سے بھی روک نہیں سکتے۔
تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ جہاں دوسرے سیاسی ملزم ہوں اور وہ بیرون ملک جانا چاہیں تو کیا انہیں بھی حکومت جانے دے گی؟
جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ہوا ہے۔
پرویز رشید صاحب، بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بہتر ہوتا کہ ملک کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے جنوبی افریقہ کی طرز پر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر دیا جائے تاکہ ماضی کا قیدی رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھا جا سکے اور ایک سمجھوتے کی فضا قائم ہو ملک میں۔
جی، پاکستان جب 2013 میں ہمیں ذمہ داریاں سونپی گئیں تو جو ایشوز اس وقت تھے کہ پاکستان میں ہر روز ایک بریکنگ نیوز چلتی تھی، دن میں 3-3-4-4 دفعہ، اور وہ دہشت گردی کے واقعات سے متعلق ہوتی تھی۔ پاکستان کی اکانومی کی حال یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ 4 ہفتوں کے بعد ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ فاٹا کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اس کو دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا ہوا تھا اور وہاں سے بیٹھ کر وہ نہ صرف پاکستان میں کاروائی کرتے تھے بلکہ ارد گرد میں بھی اپنے بہت سی کاروائیاں وہ کرتے تھے۔ کراچی ڈوب چکا تھا اور کراچی میں پتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، لسانی بنیادوں پر قتل و غارت گری، یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور کراچی کے شہری کراچی کو چھوڑ چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہو رہے تھے. تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہمیں درپیش تھے. ماضی میں جو پالیسیز اختیار کی گئیں جب ہمیں حکومت دی گئی تو وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے ہمارے سر پر آن گرا اور ہم انہی معاملات کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھاتے گئے. آج الحمدللہ 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دہشت گردی ہو, اکانومی ہو, توانائی کا بحران ہو, کراچی ہو, فاٹا ہو, صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور لوگوں کو اپنے مستقبل سے امیدیں وابستہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ہم انہی مسائل میں سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ماضی کے گڑے مردے اس وقت پکھاڑنا ہم خود بھی مناسب نہیں سمجھتے. جب پاکستان ایک معمول کا ملک بن جائے گا تو یقیناً بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے اور وہ کرنے ہوں گے. پھر
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کا موقف آپ نے سنا کہ جنرل مشرف کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا تو حکومت نے ڈٹ کر دفاع کیا مگر عدالتی حکم کے سامنے وہ مجبور ہے. کیا قانون اور عدالت کے سامنے حکومت کے ہاتھ واقعی بندھے ہوئے تھے یا سابق فوجی صدر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینا اس کا سیاسی فیصلہ تھا؟ یہی سوال میں نے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کے سامنے رکھا.
نہیں دیکھیں, قانونی طور پر اس حد تک تو ہے کہ ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا یا نہیں ڈالنا یہ تو ان کے اختیار میں تھا اور اسی اختیار کو انہوں نے استعمال کیا ہے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں قانونی طور پر تو یقیناً یہ بہت سٹرونگ کیس تھا اور ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ان کا ٹرائل کر سکتے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. تو یہ بات تو پہلے ہی دن سے ظاہر تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال کسی حد تک جو ہے کوشش کی گئی لیکن الٹیمیٹلی شاید سمجھ آ گئی کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے یہ ریاست کو یا اس نظام حکومت کو پرابلم رہے گا. ایون جو جوڈیشل فورمز ہیں ان کو بھی روزانہ ایمبیرسمنٹ کا سامنا رہے گا, ان دا سینس کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے مختلف عدالتوں میں جن کے کیس چل رہے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ وارنٹس بھی جاری ہوتے تھے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا بھی جاتا رہا کہ آپ ان کو گرفتار کر کے لائیں اور پیش کریں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. اور اس میں سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ جتنا کرٹیسزم اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل مخالفت برائے مخالفت میں ہو رہا ہے. یعنی کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں اگر ان کا پاس دیکھ لیا جائے یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ نظام حکومت دے دیا جائے اور ان کو کہا جائے بھائی اب آپ ٹرائل کر کے دکھا دیں یا اب آپ نہ جانے دیں, تو یقیناً وہ یہی کرتے جو کہ انہوں نے کیا ہے.
جسٹس طارق محمود صاحب, جنرل پرویز مشرف پر وہ سابق صدر بھی ہیں لیکن ان پر کئی مقدمات زیر التوا ہیں, تو ایسے میں حکومت کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک ملزم کا نام خود سے ای سی ایل میں ڈال دیتی؟
سر دیکھیں میں اچھا ڈال دیں تو سوال یہ پھر ان کی پریزنس کو کیسے انشور کیا جاتا؟
تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے قانون کے لحاظ سے دوسرے ملزمان جن پر اس طرح کے مقدمات زیر التوا ہوں تو کیا انہیں بھی غیر ملک جانے کی اجازت مل جاتی ہے؟
باہر جا کے علاج کرانا بذات خود جو ہے یہ کوئی اتنی بری بات شاید نہ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بڑا آدمی پھنس جائے تو اس کو یہ بہانہ, اس کو یہ فیسلٹی دے دی جائے اور چھوٹا آدمی پھنس جائے تو اس کو یہ فیسلٹی نہ دی جائے, تو یہ ایک ڈسکرمنیشن ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے قانون کی مثال اس مکڑی کے جالے کی ہے جس میں بڑی مکھیاں تو اس کو توڑ کر نکل جاتی ہیں اور چھوٹی مکھیاں پھنس جاتی ہیں؟
قانون کو الزام نہ دیں, ہمیں اپنے آپ کو الزام دینا ہوگا اور اس میں ہر کوئی شامل ہے. میں صرف حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, سول سوسائٹی میں دیکھ لیں یا عام دیکھیں, ہر فرد جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, شاید بشمول میرے, میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گا, جہاں جہاں جس کا دعویٰ لگتا ہے وہ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے, گو کہ جو میرا جو ہے جو کردار ہے وہ کم لوگوں کو افیکٹ کرے گا, لیکن جب حکمران یا وہ لوگ जिनके पास ज्यादा इख्तियार हैं या जो ज्यादा पावरफुल हैं वो ज्यादा लोगों को इफेक्ट करते हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो चार आदमियों का इफेक्ट होगा, लेकिन अगर एक मुल्क का वजीर आजम या सदर या पर्सन इन अथॉरिटी वो जो है गलती करेगा तो उसके असरात बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेंगे। तो ये हमें, मेरा ख्याल है कि ये बात समझ लेनी चाहिए, लेकिन मैं मायूस हो चुका हूं, मुझे लगता नहीं है कि हम इन बातों से समझेंगे, क्योंकि अगर हमने समझना होता तो इससे पहले बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए और बहुत बड़े बड़े हादसात हुए, इंक्लूडिंग मशरकी पाकिस्तान टू बांग्लादेश, तो लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। मुझे नहीं लगता कुछ बदलेगा, कम से कम मेरी जिंदगी में नहीं बदलेगा।
جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود، جن کے خیال میں پاکستان میں مسئلہ قانون کا نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد کا ہے، اور جنرل مشرف کی عدالتی حکم کے باوجود سماعت سے غیر حاضری ریاستی اداروں کے لیے سبکی کا باعث بن رہی تھی۔ حکومت نے ریاستی اداروں کو تو شاید سبکی سے بچا لیا ہے، مگر کیا جنرل مشرف کے بیرون ملک چلے جانے سے نواز شریف حکومت کی ساکھ بہتر ہوئی ہے یا کمزور؟ جب یہ سوال میں نے پاکستان کے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار عارف نظامی کے سامنے رکھا تو ان کا جواب تھا۔
یقیناً سیاسی ساکھ میں وہ چوہدری نثار علی خان جو ہے، انہوں نے تنتراک سے آیا، آج سے 2013 میں، بلکہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب انہوں نے نومبر میں اعلان کیا تھا آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا، اور اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے اجازت دے دی ہے، اور جس انداز سے گورنمنٹ نے پہلو صحیح کی ہے آرٹیکل 6 کو انووک کرنے کی، اس سے تو کمزوری ہی صحیح معمول کیا جائے گا۔ لیکن غالباً سیاسی طور پہ اب یہ حقیقت ہے کہ جو فوجی فوج کے ساتھ ایک قسم کا ایک بقائے بامی کا سلسلہ ہے، کوئی سول کنٹرول اوور آرم فورسز والا پرنسپل پاکستان میں کبھی سیکولرائزڈ ہو ہی نہیں پایا، اس کے باوجود کے الیکشن ہو رہے ہیں، سیاسی حکومتیں آئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف بھی سبق سیکھ چکے ہیں کہ فوجیوں پر، فوجی قیادت پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔
کیا سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کے تحت کبھی مقدمہ چل سکے گا؟
مستقبل قریب میں، کم از کم نواز شریف کی حکومت کے دور میں تو مجھے یہ ویل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔
تو آخر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا حکومت کی ثواب دید ہے، تو پھر یہ ایک قسم کا سیاسی فیصلہ ہے، تو پھر حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اسے سیاسی سطح پر ہی پرکھنا چاہیے، نہ کہ قانونی سطح پر؟
اس کے دونوں پہلو ہیں، جو سیاسی سطح پہ یہ بات واضح ہے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ اپنے کسی اصولی طور پہ ان کے اصولوں کے مطابق کسی سابق آرمی چیف کو ملزموں کو کٹہرے میں کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور چاہے وہ چھوٹا کرائم ہو یا بڑا کرائم ہو، اور جہاں تک مشرف صاحب کے کرائم کا تعلق ہے اس کی بھی جسٹیفیکیشن تلاش کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس صورت میں یا تو سیاسی حکومت اتنی مضبوط ہو سویلین کے وہ اس کے باوجود آرٹیکل 6 کے تحت وہ مقدمہ جو ہے وہ چلا سکے، یہ تو اس کا سیاسی پہلو ہے۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ مطلب ہے کہ ویسے تو اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے کہ مشرف صاحب کا ہے، لیکن اگر آرٹیکل 6 استعمال ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کا ایک انڈر ایکٹ مطلب یہ ہوا کہ چاہے عدلیہ ہو چاہے پارلیمنٹ ہو یا انتظامیہ ہو، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ آرٹیکل 6 کے تحت کسی بھی کوسٹر کو ہال اپ کر سکے۔
اچھا، آپ نے جیسا کہا کہ فوج کبھی نہیں چاہے گی پاکستان کے کہ اس کے کوئی سابق جنرل یا کوئی سابق افسر کو چھوٹے سے چھوٹے الزام میں یا جرم میں بھی عدالتی کٹہرے میں جانا پڑے اور عدالت کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں ملک کا جو موجودہ نظام ہے اس کو ماضی کی تلخ حقیقتوں اور واقعات سے نجات دلانے کے لیے، اس سے آگے بڑھانے کے لیے، کیا یہ ممکن نہیں کہ جنوبی افریقہ کی طرز کا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جائے اور ماضی کو بھول کے آگے بڑھا جائے؟
جی، یہ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑی دفعہ بات کی تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سیاسی جماعتوں کے درمیان تو شاید ہو پائے، لیکن جو اس میں کون سی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل قانون جو ہے وہ تو پھر پاکستان کا آئین نہیں، نظریہ کی ضرورت ہے، جس کے تحت اگر ضرورت پڑی تو فوجی حکومت کو، سیاسی حکومت کو قانون سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ کوئی قانون کے تحت تو کچھ سزا ہی نہیں اس کی. صرف یہ ہے کہ جو پاکستان میں کم از کم یہ ہوا ہے کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں، اس کے نیچے انتقال اقتدار ہوا ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن آہستہ آہستہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ کسی کو ضرورت ہی نہ ہو انٹروینشن کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن.
یہ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار عارف نظامی. پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد کی سیاسی صورتحال آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. اس سلسلے میں ہم نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بات کی ہے. ان کا یہ انٹرویو آپ سن چکے ہیں، تاہم اس کا ایک لنک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
بھارت میں جاری آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے مقابلوں میں آج مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے دو دو میچز ہیں. مردوں میں پہلا میچ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہوا، جس میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو 8 رن سے شکست دے دی. نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو 143 رنز کا ہدف دیا تھا. مردوں میں ہی آج کے دوسرے میچ میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہیں، اور انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر خواتین کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے آئرلینڈ کو 93 رن سے شکست دے دی ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ کو 178 رنز کا ہدف دیا تھا. خواتین کے ہی دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل ہیں، اور جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فارمولا ون ریسر نکو روزبرگ کی مرسیڈیز کو آسٹریلین گراں پری کے دوسرے پریکٹس سیشن کے دوران حادثہ پیش آیا ہے. لیپ کے دوران چھٹے ٹرن کے بعد اسپیڈ بڑھاتے ہوئے گیلے ٹریک کی وجہ سے کار ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور گاڑی کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے انہیں اپنا لیپ روکنا پڑا. ان کے ٹیم کے ممبر لوئس ہیملٹن پہلی پریکٹس میں تیز ترین ڈرائیور رہے، جنہوں نے 7 لیپس مکمل کیے. مرسیڈیز کے فارمولا ون کے باس ٹوٹو وولف لوئس ہیملٹن کے لائف اسٹائل کے بارے میں کہتے ہیں.
نو، ہز لائف اسٹائل از کمپلیٹلی ڈیفرنٹ.
ان کا لائف اسٹائل بالکل مختلف ہے. وہ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، اور کبھی کبھار میں ان پر رش کرتا ہوں کہ وہ کیسے اتنا سفر کر لیتے ہیں، لیکن آخر کار انہیں کار کے اندر اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ سب ٹھیک ہے. ہمیں کسی کو سوشل میڈیا کی بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے.
جیمی مرے کو ابھی ٹینس کے ڈبلز مقابلوں میں عالمی نمبر 1 بننے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اور ان کے پارٹنر بورنو سواریز انڈین ویلز میں بی این پی پاریبا اوپن کے کوارٹر فائنل میں ہار گئے ہیں. ادھر روجر فیڈرر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے گھٹنے کی سرجری کے بعد دوبارہ ایکشن میں اگلے ہفتے میامی اوپن میں نظر آئیں گے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. ترک صدر نے یورپی یونین پر منافقت کا الزام کیوں لگایا، اور سنیے گا کہ کچلا کے ایک چھوٹے سے ہوٹل نے ملگیر شہرت کیسے پائی. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت نخبت ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 3 سال پابندی کے بعد پاکستان سے دبئی پہنچ گئے ہیں. ان کی روانگی کے چند گھنٹوں بعد اسلام آباد میں ایک پیش رفت میں وزیراعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں فوجی حکام نے بھی شرکت کی. پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ حکومت وقت نے بھرپور کوشش کی کہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ لڑا جائے, تاہم پاکستان اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ گڑھے مردے اکھاڑے. یورپی یونین نے تارکین وطن کے معاملے پر ترکی کو ایک مشترکہ موقف پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے, لیکن ترکی کے وزیر اعظم نے یورپی یونین پر تارکین وطن, انسانی حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے منافقت کا الزام لگایا ہے. امریکی فوج نے افغانستان کے شہر قندوز میں فلاحی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز کے ہسپتال پر فضائی حملے میں ملوث 1 درجن سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا, اور اب سیربین کے دیگر موضوعات. ایک ایسے وقت میں جبکہ پناہ گزینوں کے بحران سے متعلق ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش میں یورپی یونین کے رہنما ترک وزیر اعظم کے سامنے مشترکہ موقف پیش کرنے والے ہیں, ترک صدر نے یورپی یونین پر تارکین وطن, انسانی حقوق اور دہشت گردی کے بارے میں منافقت برتنے کا الزام لگایا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہمارے ساتھی فیاض احمد سے سنتے ہیں.
صدر طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ یورپ ایسے گروہوں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ مدد کر کے جنہیں ترکی دہشت گرد سمجھتا ہے دراصل خود ایک ایسے میدان میں رقص کر رہا ہے جو بارودی سرنگوں سے اٹا ہوا ہے. انہوں نے یہ بات یورپی یونین کی جانب سے اس مطالبے کے بعد کی کہ ترکی تارکین وطن کو زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے قوانین میں تبدیلی کرے. یاد رہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے ترکی کے قوانین میں تبدیلی کے مطالبے کے علاوہ صدر اردوغان پر ترکی میں ذرائع ابلاغ پر سختی کے حوالے سے بھی تنقید کی تھی. ترک صدر کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ جو بم انقرہ میں پھٹا وہ برسلز یا کسی دوسرے یورپی شہر میں نہیں پھٹ سکتا. یہ حقیقت ہے کہ یورپی ممالک اب تک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسے میدان میں محو رقص ہیں جو بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے. وہ تمام ممالک جو بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گرد تنظیموں سے گلے مل رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں, انہیں میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک سانپ کے ساتھ سو رہے ہیں. وہ سانپ جس کے ساتھ آپ سو رہے ہیں وہ آپ کو بھی کاٹ سکتا ہے. جب آپ اپنی ٹی وی سکرینوں پر بم پھٹتے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بے معنی لگتا ہے, لیکن جب وہی بم آپ کے اپنے شہروں میں پھٹنا شروع ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب بم پھٹے تو کیسا لگتا ہے, لیکن شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. یہ تھے ترک صدر طیب اردوغان کے الفاظ. طیب اردوغان کے اس سخت بیان سے قبل پناہ گزینوں کے بحران پر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کے تحت یورپی یونین کے رہنماؤں نے ترکی کو ایک مشترکہ موقف پیش کرنے پر اتفاق کر لیا تھا. برسلز میں جاری اس اہم اجلاس میں آج ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اولو بھی شرکت کر رہے ہیں. ترک وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ترکی پناہ گزینوں کے لیے کھلی جیل بن جائے, تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ ایسا کوئی حل نکل آئے گا جس پر سب متفق ہو جائیں. پناہ گزینوں سے متعلق مجوزہ معاہدے میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ترکی سے یونان پہنچنے والے تمام پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے گا, اور ہر واپس بھیجے جانے والے شامی شہری کے بدلے ترکی میں پہلے سے موجود شامی پناہ گزینوں میں سے ایک کی یورپ میں آبادکاری کی جائے گی. اس کے بدلے میں یورپی یونین ترکی کو مالی مدد پیش کر سکتی ہے, اور ترک شہریوں کو یورپی ممالک میں ویزا فری داخلے کی اجازت بھی مل جائے گی.
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد. شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے باوجود ایک مرتبہ پھر سمندر میں دور مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے, جس پر عالمی برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سنا رہی ہیں.
حکام کے مطابق میزائل شمالی کوریا کے مشرق ساحل سے داغے گئے. یہ میزائل 800 کلومیٹر دور سمندر میں جا گرے. جنوبی کوریا کی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق دوسرا میزائل درمیانی فاصلے کا روڈونگ میزائل تھا, جسے سڑک پر چلنے والی کسی گاڑی سے چھوڑا گیا. روڈونگ 1300 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے, اور اس کی زد میں جنوبی کوریا اور جاپان کے کچھ حصے آ سکتے ہیں. جبکہ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ان دعووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. امریکہ سمیت عالمی برادری شمالی کوریا پر زور دے رہی ہے کہ وہ کشیدگی اور تناؤ کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کرے. ایسے تجربات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے شمالی کوریا کے ان تجربات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے.
ہم نے شمالی کوریا سے سخت احتجاج کیا ہے، حکومت بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی اور ایک ٹھوس جواب دے گی، جبکہ ہم شمالی کوریا سے ضبط کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے نگرانی اور نظام کو مضبوط بنانے سمیت تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ نے شمالی کوریا سمیت خطے میں موجود ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ضبط سے کام لیں۔
میزائل تجربے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں واضح بیان موجود ہے، ہم شمالی کوریا پر زور دیتے ہیں کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل کریں، دراصل ہم تمام پارٹیوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ تحمل اور ضبط سے کام لیں گی اور ایسی کسی بھی کارروائی سے پرہیز کریں گی جس سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی بڑھے۔
جنوبی کوریا کے وزارت دفاع کے ترجمان مون سونگ گیون نے میزائل کے اس تجربے کو ایک نمایاں خطرہ قرار دیا ہے۔
ہماری فوج شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام میں پیش رفت پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کا یہ تجربہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی برادری کے امن و استحکام کے لیے نمایاں خطرہ ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے رواں ہفتے ہی ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت شمالی کوریا پر اس کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے تناظر میں نئی سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
یہ تھیں ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اور بین الاقوامی موضوعات کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان سے کلدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ کے چیئرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر کوئٹہ میں ان کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی طالبات نے علامتی بھوک ہڑتال کی اور ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کوئٹہ سے نمانگار محمد کاظم کے زبانی۔
زاہد بلوچ کی بازیابی کے لیے کلدم بی ایس او آزاد سے تعلق رکھنے والی طالبات نے علامتی بھوک ہڑتال کوئٹہ پریس کلب کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں کی۔ زاہد بلوچ 2 سال قبل کوئٹہ شہر کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن سے لاپتہ ہوئے تھے۔ بی ایس او آزاد اور زاہد بلوچ کے رشتے داروں نے الزام عائد کیا تھا کہ انہیں سیکورٹی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا۔ بھوک ہڑتال میں شریک طالبات کا کہنا تھا کہ حقوق انسانی کی تنظیموں نے زاہد بلوچ کو بازیاب کرانے کی یقین دہانی کرائی لیکن وہ تاحال بازیاب نہیں ہوئے۔ بلوچستان میں گزشتہ 3-4 سال سے سخت گیر موقف کے عامل قوم پرست جماعتوں یا تنظیموں کی جانب سے جو احتجاج کیا جاتا ہے ان میں اب صرف خواتین ہی نظر آتی ہیں۔ بھوک ہڑتال کرنے والی طالبات نے اس کی وجہ بلوچستان میں سیاسی گھٹن کے ماحول کو قرار دیا۔
یہ بات آپ سے چھپی نہیں ہے کہ بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں پر عملاً پابندی عائد کیا جا چکا ہے۔ کسی کارکن کو اغوا کے بعد قتل کرنے کے لیے کسی سیاسی تنظیم حد تک اسٹوڈنٹ تنظیم سے ہی اس کی وابستگی کافی ہے۔ بی ایس او آزاد سمیت دیگر سیاسی تنظیموں کے کئی کارکنان کو صرف ان کے سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر لاپتہ کیا جا چکا ہے یا ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا چکی ہیں۔
قوم پرستوں کی جانب سے زاہد بلوچ کے علاوہ دیگر افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ اس الزام کو ایک سازش قرار دیتے ہیں۔
8-9 سال سے تسلسل کے ساتھ ریاستی اداروں حکومتی اداروں کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مضمون قسم کا پروپیگنڈا کمپین کیا گیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک ملائننگ کمپین اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں۔
کوئٹہ کے علاوہ کراچی میں بھی زاہد بلوچ اور دیگر افراد کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 25 کلومیٹر دور چمن شاہراہ پر کچلاک کا قصبہ ہے۔ یہاں وہاں کے السلیم ہوٹل 9 مارچ کی شام اچانک قومی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہوٹل کے ساتھ اس کا مینیو اور 350 روپے کا نرخ بھی سب کو معلوم ہو گیا۔ وجہ، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے مغوی بیٹے شہباز تاثیر کی رہائی کے بعد ان کا یہاں مختصر قیام تھا۔ اب یہ ہر صحافی میزبان کا اپنے مہمان کے لیے سیاحتی مقام ہے، جس کی وجہ سے ہوٹل کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید بھی کچلاک کے اس ہوٹل کا ذائقہ چکھنے گئے اور یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔
کچلاک میں ایسا کچھ ہے جو یہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کا حصہ لگتا ہے۔ ایک سا جغرافیہ، وہی شکل و صورت کے لوگ اور ایک سا لباس۔ کوئٹہ چمن مصروف شاہراہ پر واقع السلیم ہوٹل پہنچا تو میں نہ جانتے ہوئے اسی فرشی جگہ پر ناک کی سیدھ میں جا کر بیٹھا جہاں میرے دو ساتھیوں نے بار بار بتایا کہ لمبے بالوں والے افغان حلیے میں شہباز تاثیر بھی یہیں آ کر ٹھیک بیٹھے تھے۔ یہ ہوٹل قدیم اور جدید خوابوں کا حسین امتزاج ہے۔ فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانے والوں کے لیے فرشی جگہ اور میز کرسی پر کھانا کھانے والوں کے لیے انگریزی سٹائل کی میز کرسی۔ معلوم نہیں کیوں لیکن ہوٹل بنانے والے کی شیشوں سے کافی رغبت تھی، لہٰذا اندر سے وہ شیشوں کا محل معلوم ہوتا تھا۔ کھانے کی دیکھ کے اندر بھی آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے سابق گورنر سلمان تاثیر کے 4 سال سے زائد عرصے تک اغوا شدہ برخوردار شہباز تاثیر کی اس ہوٹل سے بازیابی، کھانا کھانے اور بل ادا کرنے کی جو خبر کئی دن تک خوب اڑائی، لیکن شہباز نے اپنی اچانک رہائی کی گتھی تو نہیں سلجھائی، لیکن کافی دیر کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ وضاحت کرنا ضرور سمجھا کہ نہ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور نہ ہی 350 روپے کی کوئی ادائیگی کی۔ دوپہر کے وقت کھانا عروج پر تھا۔ اگر کہیں 2 پولیس والے روش کا مزہ لوٹ رہے تھے تو کہیں ایک کونے میں سفید پگڑی والا طالبان سٹائل نوجوان آنے جانے والوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نہ کچھ کھا رہا تھا اور نہ کسی سے بات کر رہا تھا، بس لیٹنے کی صورت میں بیٹھا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر محمد حسین سے پوچھا کہ شہباز تاثیر تو روش اور بل دونوں سے انکار کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا
کچھ اور کہہ سکتے ہیں، روٹی کھا لیا، ادھر جو آپ لوگ بیٹھ گیا تھا آپ لوگوں نے بھی کھا لیا، روٹی کھا لیا، کاؤنٹر پر آ گیا، پیسہ دے دیا، پھر باہر چلا گیا۔ پھر باہر معلوم نہیں کس نے، وہ موبائل مانگ رہا تھا، ہم لوگوں نے موبائل نہیں دیا تھا، انہوں نے بولا ہمارا ٹیلیفون جو ہے ون ہے، کسی کو موبائل نہیں دیا رہا۔ اس کے بعد پر ہم حیران ہو گئے کہ کس طرح تاریخ ہو گئے، اردو بول سکتا ہے، بول سکتا ہے، ہمیں اس وجہ سے حیران ہو گیا۔ پھر وہ باہر چلا گیا، ادھر سے ٹیلیفون کیا تھا، کیا کیا تھا ہم لوگوں کو پھر پتہ نہیں۔
اور اس کی تصویر اب آپ نے دیکھی تو پہچان لیا اس کو کہ یہی آدمی تھا؟
بعد میں پہچان
لیا، جی جب اخباروں میں چھپا،
اخباروں میں چھپا تھا جو مکے پر میڈیا پر آ گیا، پھر ہم لوگوں نے پہچان لیا یہی بندہ۔
جب آئے تھے تو ہشاش بشاش تھا، فریش تھا،
کچھ فرسٹ کلاس تھا۔
کوئٹہ کے ایک فوٹوگرافر بنارس خان شہباز تاثیر کی بازیابی کے بعد وہاں پہنچنے والے پہلے صحافیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے عینی شاہدین سے جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ شہباز 5:20 کے لگ بھگ وہاں آئے تھے۔
ادھر میرے ہمارے کسٹمر بیٹھے چائے پی رہے تھے، یہ ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے اس کو صلاح مارا کہ چائے پینا ہے، تو اس نے کہا نہیں بوتل بھر، تو اس کو ایک بوتل ڈیو پی ہے اس نے، اور وہ پیمنٹ بھی وہ کسٹمر نے خود کی۔ اس کے بعد اس نے ایک فون مانگا جو ہم نے نہیں دیا، دوسرا فون جو ہمارا ون وے تھا وہ بھی نہیں ہو سکا، تو یہ باہر نکلا اور قریبی پی سی او سے یا کسی سے فون لے کے اس نے فون کیا ہے، اور اس کے 20 منٹ کے بعد سیکیورٹی فورسز، اے ٹی ایف، ایف سی، سارے جو سارے ایجنسی کے لوگ تھے وہ پہنچے اور پورے ہوٹل کو گھیرے میں لیا، بلکہ روڈ کو گھیرے میں لے کے سب کو انضباط کیا اور سر نیچے کر۔
اس طرح انہیں سیکیورٹی والے وہاں سے اپنی تحویل میں ساتھ لے گئے۔ اغوا کاروں سے رہائی کیسے ممکن ہوئی، اس جیسے سوالوں پر تو عوام اور میڈیا کو شہباز تاثیر نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، لیکن ان کو اب اتنی وضاحت ضرور کر دینی چاہیے کہ رہائی کے بعد پہلا کھانا یعنی نہاری انہوں نے کہاں کھائی تھی۔ ویسے کچھ لاکھ کا روش نہ کھا کر انہوں نے اپنے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ہارون رشید، BBC، کچھ لاکھ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے لوئر کرم ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
لوئر کرم ایجنسی میں آج پولیٹیکل انتظامیہ نے افغان رہنماؤں کو طلب کر کے انہیں فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ افغان پناہ گزینوں کے نمائندے اور دیگر اہلکار موجود تھے۔ حکام نے بتایا کہ لوئر کرم ایجنسی کے علاقے خپیانگا، خلوٹ اور لڑما میں پناہ گزین غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان کی اس علاقے میں رہائش پر پابندی عائد ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ افغان پناہ گزینوں کے رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ اگر غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزین واپس وطن نہ گئے تو جلد ان کے خلاف بڑی کاروائی شروع کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف پہلے سے ہی کاروائی جاری ہے۔ ان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے سرکاری طور پر اس وقت تیزی دیکھی گئی جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے بھی متعدد مقامات پر کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے کیونکہ ان کی یہاں رہائش سے صوبے میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے افغان پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کے درمیان معاہدے کے تحت افغان پناہ گزینوں کو گزشتہ سال کے آخری مہینے تک واپس جانا تھا، لیکن قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کی یہاں رہائش میں توسیع کی گئی ہے۔ اس بارے میں وفاقی سطح پر اب تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد صوبے میں جاری اسٹرائک اینڈ سرچ آپریشن کے تحت ایسے ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے واپس وطن بھیجا جا چکا ہے، جبکہ اس سخت کاروائی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ایسے پناہ گزین خود بھی اپنے طور پر وطن واپس جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کے خلاف بڑی کاروائیاں پشاور، کوہاٹ اور نوشیرہ کے علاقوں میں کی گئی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے۔ آج ترتیب و پیشکش معصومہ ملک کی ہے۔
کوہلی، رائنا، یوراج، یہ سارے بہت زبردست بیٹسمین ہیں، تو جس کو بھی آؤٹ کروں گا تو وہ بہت اچھی اچیومنٹ ہی ہوگی۔
انڈیا میں یوزلی یہ ہوتا ہے لڑکی کا مطلب شادی کون کرے گا اگر یو نو یو گیٹ بلیک اینڈ ٹین۔
ایف نے غلط لکھا جی، ہم ڈر گئے ریزلٹ سے، ہم تو نہ ایشین چیمپئن ہیں نہ ورلڈ چیمپئن ہیں۔
بھارت کے خلاف پہلا میچ، کیا کوئی کارنامہ ہو سکے گا؟ پاکستان اور بھارت ملک الگ الگ لیکن خواتین کے مسائل ایک جیسے، اور پاکستان کی ہاکی چیمپئنز ٹرافی سے کترانے کی وجہ کیا؟ کھیل کے میدان سے معصومہ ملک کا سلام۔ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا سب سے بڑا میچ کل پاکستان اور بھارت کی مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے ذکر مردوں کے کیمپ کا، تو اس میں ایک ایسے بھی پلیئر ہیں جو پہلی بار انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے عماد وسیم سے بات کی اور پوچھا کہ بھارتی بیٹسمین اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، ان کی تیاری کیسی ہے؟
کرکٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن آبویسلی بات ہے انڈین بیٹسمین بہت زبردست کھیلتے ہیں اسپنرز کو، اور ہم لوگوں کی بھی تیاریاں پوری ہیں، اور ہم بھی اچھے بیٹسمین، ہمارے جیسے بیٹسمین ہیں، ہم جس طرح انہیں براٹ اپ ہوئے ہیں جس کنڈیشنز میں، آبویسلی بات ہے ٹف کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ انشاءاللہ آئی ول پرفارم۔ ہر میچ کے لیے پلان کرتا ہوں، انڈیا کے لیے بھی پلان ہے، اور جس طرح ٹیم پلان ہوگا، جس طرح کیپٹن کہے گا گراؤنڈ کے اندر، اسی طرح ہی آبویسلی بات ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور ہر سچویشن کے لیے ریڈی ہیں، لیکن انشاءاللہ پہلے میچ کھیلیں، کیونکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میچ کھیلوں اور پاکستان کو خوش کر سکوں، پاکستان کا نام روشن کروں۔
عماد وسیم سے جب پوچھا گیا کہ کیا کسی خاص بھارتی بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بولے،
ابھی اس میں آپ کو پتا ہے انڈین ساری بہت زبردست بیٹسمین ہیں، کوہلی، رائنا، یوراج، یہ سارے بہت زبردست بیٹسمین ہیں، تو جس کو بھی آؤٹ کروں گا تو وہ بہت اچھی اچیومنٹ ہی ہوگی۔
آخری سوال تھا کہ یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کبھی بھارت کو نہیں ہرا سکا، تو کیا اب کی بار یہ جمود ٹوٹے گا؟
کبھی تو ٹوٹے گا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں، ساری زندگی رہے گا، تو وائی ناٹ ناؤ؟ سو آبویسلی بات ہے ویل ٹرائی ٹو گیو 100%، اور میں جو پرسنلی بلیو کرتا ہوں، میں ریزلٹس پہ بلیو نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں ریزلٹس۔
یہ تو تھے کھلاڑی کے خیالات، آئیے اب ذرا ہیڈ کوچ وقار یونس کو سنیں کہ وہ اسی سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔
جو کہتے ہیں نا چرچا، اور اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اتنا ہوا بنا دیا جاتا ہے کہ پریشر آف کورس اس سے بلڈ ضرور ہوتا ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا نا کہ اس دفعہ شاید چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ نارملی جتنی دفعہ بھی پہلے میچز ہوئے ہیں پریشر پاکستان ٹیم پہ رہا ہے، آئی تھنک یہ پہلی دفعہ ہے کہ پریشر انڈیا پہ زیادہ ہے، ناٹ کہ ہمیں پاکستان سے ہار جیت کا، بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آئی ہیو بین اے کرکٹر آل مائی ایئرز، کہ وہ پریشر نہ فیل کر رہے ہوں، آئی ایم شیور کہ وہ پریشر فیل کر رہے ہوں گے، اینڈ وی گونا انشاءاللہ ٹیک دی ایڈوانٹیج آف دیٹ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے پوچھا گیا کہ روی چندرن ایشون کہتے ہیں کہ یہ صرف کرکٹ نہیں بلکہ سرحدوں کی رقابت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
پہلے تو اس کو اسپورٹس ہی لینا چاہیے ایز اے اسپورٹ، آئی تھنک ہماری رائیولری ضرور ہے، ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی اور انڈیا کی، ناٹ اونلی کلچرلی بٹ آلسو کرکٹ ہسٹری بھی ہے، ہم لوگ جس طریقے سے پچھلے 50 سال میں کرکٹ کھیلے ہیں، آئی تھنک اٹس آلویز اے ٹریٹ ٹو واچ فار دا ورلڈ، ناٹ اونلی سب کانٹیننٹ یا انڈو پاک، بٹ اٹس اے ٹریٹ فار دا انٹائر ورلڈ۔
پلیئر اور کوچ کے بعد آئیے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پاکستانی کیمپ کا اصل احوال معلوم کرتے ہیں جو وہی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. جی شکور,
ایک طرح سے کہہ لیں کہ اسٹیج تیار ہے اور صرف پرفارم کرنا ہے کھلاڑیوں کو, لیکن اس پرفارمنس سے پہلے بھی جو منتظمین ہیں انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے میچ سے پہلے, جس میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کو مدعو کیا گیا ہے, وہ خطاب کریں گی. اس کے علاوہ بھارتی اداکار امیتابھ بچن اور پاکستان سے عمران خان کو یہاں مدعو کیا گیا ہے اور وہ بھی تقریر کریں گے. اور اس کے علاوہ امیتابھ بچن بھارتی ترانہ گائیں گے اور پاکستانی سنگر شفقت امانت علی پاکستانی ترانہ گائیں گے. تو منتظمین نے میچ سے پہلے ہی کچھ اس طرح کی تقریب کا اہتمام کیا ہے کہ جو شائقین کے لیے دلچسپی کا سبب بنے.
سنا ہے اس میچ کے تمام ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں, کیا واقعی؟
سولڈ آؤٹ. پاکستان اور بھارت دنیا کے کسی بھی کونے میں کھیلیں, کہیں بھی کھیلیں, وہ میچ شائقین کے لیے بھرپور توجہ کا مرکز بنتا ہے. اور اس کے جو ٹکٹ ہیں جب وہ آن لائن فروخت کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ پلک جھپکتے ہی فروخت ہو جاتے ہیں, اور یہی صورتحال یہاں پر ایڈن گارڈنز میں پاکستان اور بھارت کے میچ سے پہلے ہے. یہاں پر 500, 1000 اور 1500 بھارتی روپے کے ٹکٹ رکھے گئے ہیں, لیکن یہ ٹکٹ اب نہیں ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہے, مل جائے گا, کیا میں میچ دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس طرح کی صورتحال ہے یہاں پہ کولکاتہ میں.
اچھا یہ بتائیے کہ اب تک آپ کو پلہ کس کا بھاری نظر آتا ہے؟
دونوں ٹیموں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ میچ. پاکستان کے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ اس نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا آغاز بہت اچھے انداز میں کیا ہے. بنگلہ دیش کے خلاف اس نے پہلا میچ جیتا, اور ایشیا کپ میں جو اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا وہ کسی حد تک اب بحال ہو گیا ہے. دوسری جانب بھارت, جس نے ایشیا کپ جیتا اور پاکستان کو اس نے ایشیا کپ میں صرف 83 رنز پر آؤٹ کیا تھا, اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہے. اس کا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف تھا جس میں بھارتی ٹیم کو شکست ہوئی. تو اب بھارتی ٹیم مزید کسی ناکامی کی متحمل نہیں ہو سکتی, اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے میچ ہار گئی تو پھر ٹورنامنٹ میں اس کے لیے موجود رہنے کے جو امکانات ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ پھر اس کا مقابلہ آسٹریلیا سے اور بنگلہ دیش سے ہے. تو بھارتی ٹیم کو, بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں یہ میچ ہر صورت میں جیتنا ہے. پاکستانی ٹیم کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف میچ جیتنے سے. پاکستان کے جو تین کھلاڑی جو گزشتہ کچھ عرصے سے فارم میں نہیں نظر آ رہے تھے, شاہد آفریدی, احمد شہزاد اور محمد حفیظ, تینوں نے اسکور کیا ہے. پھر سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج پاکستان کو ہے وہ اس کی بالنگ ہے. محمد عامر, عرفان اور وہاب ریاض کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو ایک اچھے میچ کی ہم توقع کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح اس میچ کو بھی پاکستانی بالنگ بمقابلہ بھارتی بیٹنگ ہی کہا جائے گا.
اب چلتے ہیں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے ویمن کیمپ کی جانب, جہاں پاکستانی ویمن ٹیم کی تیاریاں عروج پر ہیں. ویمن ٹیم کے ساتھ ہماری ساتھی ارم عباسی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست اور اوپنر بلے باز جویریہ خان کے انفٹ ہو جانے کے بعد ٹیم کا مورال کیسا ہے؟
پاکستان ویمنز ٹیم اور انڈین ویمنز ٹیم دونوں بہت پرجوش ہیں, اور آج میری دونوں سے ملاقات ہوئی کیونکہ دونوں کی آج پریکٹس تھی. انڈین ٹیم جو ہے وہ ظاہری بات ہے مثالی راج پر پہلے صرف ڈیپینڈنٹ تھی اپنی بیٹنگ کے لیے, لیکن اب اس میں اور بہت سارے ینگ ویمنز پلیئرز جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں. جہاں تک بات ہے ان کی بولنگ کی تو وہ اکتا پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں, کیونکہ اکتا جو ہیں وہ ایک سٹار سپنر ہیں اور انہوں نے ہیٹرک بھی کی ہوئی ہے اور وہ بہت منجھی ہوئی ایک بالر ہیں. پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بہت پرجوش ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کو یہ میچ کل والا جیتنا ہے تو ان کو مثالی راج کو بہت جلد آؤٹ کرنا پڑے گا. اور انٹرسٹنگلی مثالی راج کیونکہ انڈین ٹیم کی کیپٹن ہے, تو جب میں نے انڈیا ٹیم سے پوچھا کہ ان کے لیے کون سی خطرناک پلیئر ہے پاکستانی ویمنز ٹیم میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ثنا میر جو کہ پاکستانی ٹیم کی کیپٹن ہے. سو سارے پلیئرز جو ہیں دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کیپٹن سے تھوڑا سا اس کو خطرے کے طور پر لے رہے ہیں اور زیادہ فوکس اس پر ہے.
ارم عباسی نے پاکستانی آل راؤنڈر انم امین سے بات کی جو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں ویمن آف دی میچ قرار پائی تھی, اور ان سے پوچھا کہ اب انڈیا کے خلاف ان کے کیا ارادے ہیں.
میرے ذہن میں تو مثالی ہے, میرے ذہن میں مثالی راج ہے کہ انشاءاللہ میں نے اس کو آؤٹ کرنا ہے.
اور گھر ملک کا کتنا پریشر ہے, فینس کا کتنا پریشر ہے کل کی گیم جیتی ہے؟
بس یہی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے کہ بس ہر حال میں جیتنا ہے جو مرضی کچھ ہو جائے, اس لیے انشاءاللہ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے اور بہتر فائٹ کریں گے.
اور ویسٹ انڈیز کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے بہت زبردست اس میں کھیلا.
میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اپنی ٹیم کو جتوا کے باہر نکلوں, تو اس لیے وہ جتنا ویسے ہوا میں نے کیا, بہت اچھا ہوا میرے لیے.
ایک وکٹ, دو وکٹ, اس کے بعد क्या फील क्या कर रहे हैं?
बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसे, मैंने पहले भी वेस्ट इंडीज में ऐसे ही 4 आउट किए थे, तो वो मेरा यही था कि मैं बड़ी टीम के खिलाफ ऐसे ही परफॉर्म करूँ।
पाकिस्तान और इंडिया मुल्क तो अलग अलग हैं, लेकिन खवातीन प्लेयर्स को दरपेश मसाइल लगभग एक ही जैसे हैं। सुनिए भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज की जुबानी।
फैमिली से, इमीडिएट फैमिली से प्रेशर था। माई ग्रैंड पेरेंट्स डिडंट लाइक कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि एज अ साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो क्रिकेट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर और काफी रफ गेम था। तो ग्रैंड पेरेंट्स नेचुरली चाहते थे कि मैं ना खेलूं, बिकॉज इंडिया में यूजुअली ये होता है लड़की का मतलब शादी कौन करेगा अगर यू नो यू गेट ब्लैक एंड टैंड। तो ये तो था प्रॉब्लम। आंटीज से भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कजिन्स के फैमिली गैदरिंग्स में आई वॉज नॉट देयर। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इसको सब अब्जॉर्ब किया है, लेकिन ये जो नेगेटिविटी थी उसको अब्जॉर्ब किया है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एज अ 10-year-old 11-year-old, मुझे तो नहीं पता होता, तो मेरे तक आने नहीं दिया। अगर शायद मेरे तक आता या मैं ये सारी बातें सुनती तो मेरी जो मेंटल स्थिति होती वो अलग होती।
जब बात क्रिकेट की हो तो भारत की खातून बल्लेबाज विदा कृष्णा मूर्ति खुद को लड़कों से कम नहीं समझती।
तो जब स्टेट खेल रहा है बंदा, तब अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वही एक चैलेंज है मेरे को लगता है जो फेस करते हैं हम, लड़कों से कम थोड़ी है।
क्रिकेट के बाद अब पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जो बहुत अरसे से बोहरान का शिकार है। अब खबर है कि रवां बरस सार्क गेम्स में भारत को हराकर तलाई तमगा वतन लाने के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवां बरस इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने का फैसला किया है। मैंने वजह मालूम की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद से।
उसकी ये वजह है कि हमने इंटरनेशनल हॉकी से रिक्वेस्ट की थी, जब हमने अजलान शाह के लिए परमिशन ली तो हमने कहा था हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी परमिशन दें, हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत करना चाहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था ना आप ओलंपिक चैंपियन है, ना वर्ल्ड चैंपियन है, ना एशियन चैंपियन है, हम आपको उसमें कंसीडर नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते जब हॉलैंड की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से रिफ्यूज कर दिया, तो फिर इंटरनेशनल हॉकी ने हमें इन्विटेशन दी कि अब आप आ सकते हैं अगर आना है, क्योंकि हमारी एक टीम कम हो गई है। लेकिन उस वक्त तक हम अपनी चीजों को प्लान कर चुके थे, अपने सीनियर प्लेयर्स को निकाल चुके थे, डेवलपमेंट स्क्वाड हमने सिलेक्ट कर लिया और उस पे हमने काम शुरू कर दिया। अब सारा हमारा कैलेंडर, सारा प्लान जो था वो डिस्टर्ब हो जाता अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हम टीम भेजते।
इसकी वजह हॉकी टीम की जो गुज़िश्ता कुछ अरसे की कारकर्दगी थी, ये वजह नहीं है जहाँ तक मैं समझ पाई?
ये वजह नहीं है। देखें, प्रेस ने गलत लिखा कि जी हम डर गए रिजल्ट से। हम तो ना एशियन चैंपियन है ना वर्ल्ड चैंपियन है, हमारी टीम तो रैंकिंग में आपको पता है 10th नंबर पे आती है कहीं जाकर, तो हमें तो पता है कि हम चैंपियन नहीं बन सकते। लेकिन ये था कि अब अगर हम टीम को बेचते उसमें 3-4 करोड़ रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान का जाया होता और हमारा हॉकी का इमेज भी खराब होता, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे।
ऐसा भी सुनने में आया कि आपने कहा कि 2 से 3 साल लगेंगे इस जो हॉकी टीम है उसको बैन अलाक्वामी मेयार के मुताबिक लाने के लिए, तो ऐसा कुछ है? और अगर है तो इसकी क्या कोई बाकायदा मनसूबा बंदी की जा रही है?
बिल्कुल, ऐसा हमने प्लान किया हुआ है और हम अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और हमारा टारगेट उसी तरह चल रहे हैं कि अब वो टैलेंट नहीं है, चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, पूल ऑफ प्लेयर हमारा कम हो गया हुआ है। हम स्कूल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल पे काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हमने प्लान बनाया हुआ है।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट के साथ लाहौर से सुल्तान महमूद।
कोलंबो में पाकिस्तान जूनियर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इस राउंड में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 3-0 और लेबनान को 2-1 से हराया, लेकिन तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान 2-1 से हार गया। रियो ओलंपिक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के एशियन क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान ने 10 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है। ये राउंड अगले हफ्ते चीन में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कल कोरिया में इंडोनेशिया के बॉक्सर जॉन बाजवा से मुकाबला कर रहे हैं। ये वसीम की प्रोफेशनल कैरियर की 3rd फाइट है।
इसी के साथ मासूमा मलिक को इजाजत दीजिए।
कल कोलकाता में पाकिस्तान और भारत के मैच का आपको यकीनन बेचैनी से इंतजार होगा, मगर ये बताइए कि पाक भारत क्रिकेट के बारे में आपकी आम मालूमात कैसी हैं? ये जांचने के लिए हमारी वेबसाइट के खेल के सफे पर एक सवालनामा या क्विज शाया किया गया है, जहां पहला सवाल है, किस खिलाड़ी ने T20 में मुकाबलों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी सबसे ज्यादा की है? मोहम्मद हफीज या सुरेश रैना, शाहिद अफरीदी یا ایم ایس دھونی، عمر اکمل یا روہت شرما؟ تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ آج کا سیربین یہاں ختم ہوا۔ پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روڈرک برنٹن اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 3 سال کی پابندی کے بعد پاکستان سے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ ان کی روانگی کے چند گھنٹوں بعد اسلام آباد میں ایک پیش رفت میں وزیراعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی ہے، جس میں فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ حکومت وقت نے بھرپور کوشش کی کہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمات لڑے جائیں، تاہم پاکستان اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ گڑھے مردے اکھاڑے۔ یورپی یونین نے تارکین وطن کے معاملے پر ترکی کو ایک مشترکہ موقف پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ترکی کے وزیراعظم نے یورپی یونین پر تارکین وطن، انسانی حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے منافقت کا الزام لگایا ہے۔ بیلجیم کے سرکاری وکلا نے کہا ہے کہ نومبر میں ہونے والے پیرس حملوں میں ملوث مشتبہ ملزم کی انگلیوں کے نشانات انہوں نے برسلز میں ایک فلیٹ سے حاصل کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔